الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. سورہ یوسف کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے, 22 آیت سورہ یوسف کی, جس کی میں نے آپ کی خدمت میں ابھی جو ہے وہ تلاوت کی. قصہ یوسف کو قرآن بیان کرتا ہے, یہاں تک کہ جناب یوسف بازار مصر میں بک کر کے عزیز مصر کے محل میں پہنچ گئے. بچپن کا زمانہ جناب یوسف کا یہ جو ہے گزرتا رہا, یہاں تک کہ جب وہ جوانی کی منزل میں داخل ہوئے. قرآن مجید فرماتا ہے کہ فلما ولما بلغ اشدہ, جب یوسف اپنے اشد کو پہنچے. یہ اشد کیا چیز ہے؟ بلاغا اشدہ, بلاغا یعنی پہنچ گئے, اشدہ اپنے اشد کو. اشد کا معنی عربی زبان میں یہ ہے کہ جب جسمانی اور فکری طور سے انسان استحکام کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے اسے کہتے ہیں اشد. اب اس کا یہ جو ہے سن کیا ہے, عمر کیا ہے, کس سن پر پہنچ گئے تھے جناب یوسف, عمر کا تذکرہ تو قرآن میں جناب یوسف کے سلسلے میں نہیں ہے, بس اتنا ہی ہے کہ بلاغ اشدہ اپنے اشد کو پہنچ گئے. قرآن مجید میں اشد جو ہے تقریباً 3-4 معانی میں استعمال ہوا ہے, البتہ سب میں وہ استحکام جسمی اور فکری وہ اپنی جگہ پر ہے. ایک لفظ اشد استعمال ہوا ہے کہ جب بچہ جو ہے بالغ ہو جاتا ہے, سن بلوغ کو جب پہنچ جاتا ہے, 15 سال مکمل ہو گئے, اسے کہتے ہیں اشد. چنانچہ سورہ اسراء آیت 34 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنِ. جب تک بچہ بالغ نہیں ہوا ہے, نابالغ ہے یتیم بچہ, اس وقت تک اس کے مال میں تصرف نہ کرو مگر احسن طریقے سے. یعنی یتیم کا ایک مال ہمارے پاس ہے, یہ جو ہے خراب ہو رہا ہے, اگر اس کو ہاتھ نہ لگائیں گے تو یہ تباہ ہو جائے گا, اس کو اچھی شکل میں تبدیل کر دیں, اس کی تو اجازت ہے. اس کے علاوہ مال یتیم میں تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہے. کب تک؟ حتی یبلغ اشدہ, جب وہ اپنے اشد کو پہنچ جائے. تو یہاں پر اشد کا معنی کیا ہے؟ سن جو ہے بلوغ کو پہنچ جائے, بالغ ہو جائے, یعنی 15 سال کی عمر جب مکمل ہو گئی, اس کے بعد اب آپ اس کے مال میں تصرف کر سکتے ہیں علیکم السلام, البتہ اس کی اجازت سے, بغیر اجازت کے ابھی بھی نہیں. پہلا مرحلہ تو یہ تھا کہ بچہ 12-13 سال کا یتیم بچہ, اس کی اجازت سے بھی آپ اس کا مال نہیں کھا سکتے. اب یہ کہ اگر وہ بالغ ہو گیا اور وہ آپ کو اجازت دے رہا ہے, کوئی بات نہیں, یہ زمین آپ لے لیجیے, یہ پیسہ آپ لے لیجیے, یہ مکان آپ لے لیجیے, یہ گاڑی آپ لے لیجیے, اب کوئی حرج اس میں نہیں ہے. تو یہاں پر لفظ اشدہ جو قرآن نے استعمال کیا ہے, اس کی عمر کیا ہے؟ اس کی عمر یہ جو ہے 15 برس, حد جو ہے بلوغ کے سلسلے میں. دوسرا ایک اور مقام ہے جہاں کے اوپر 40 برس کی عمر کو کہا گیا ہے اشد. 40 برس کی عمر کا نام اشد رکھا گیا ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے سورہ احقاف آیت نمبر 15 میں کہ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ, یہاں تک کہ وہ 40 برس کے ہو گئے اور اپنے اشد کو پہنچ گئے. تو یہاں پر اشد کا لفظ جو ہے وہ 40 برس کے سلسلے میں استعمال ہوا ہے. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک, کہ اس نے کہا کہ خدایا ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرا شکر ادا کر سکیں, اپنے ماں باپ کا خیال رکھ سکیں, وغیرہ وغیرہ, اس سے فی الحال بحث نہیں ہے. تیسرا مقام جہاں پر لفظ اشد کا استعمال ہوا ہے, یہ یہاں پر عمر تو نہیں بیان ہوئی ہے, یہ جو ہے بڑھاپے کے مرحلے سے پہلا والا مرحلہ, ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے جہاں انسان کی طاقت کا رشد ختم ہو گیا، اب ڈاؤن فال شروع ہوا ہے، اب جو ہے ایک زمانہ ہے کہ بچپنا تھا، آہستہ آہستہ آدا و جوارے ہمارے یہ جو ہے استحکام کی طرف جاتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، لیکن مضبوطی کی پھر ایک حد ہوتی ہے، اس حد تک پہنچ جانے کے بعد ایک مقام وہ آتا ہے جہاں جو ہے وہ ٹھہراؤ آ جاتا ہے، پھر ٹھہراؤ کے بعد ایک مرحلہ وہ آتا ہے جہاں پر انحطاط شروع ہو جاتا ہے، زوال شروع ہو جاتا ہے، قوتیں گھٹنے لگتی ہیں، حافظہ گھٹنے لگتا ہے، آدا و جوارے میں وہ طاقت باقی نہیں رہ جاتی. اس مرحلے یہ ضعیفی سے پہلا جو مرحلہ اس سے جو ہے متصل، اس کو بھی قرآن نے اشد کے نام سے استعمال کیا ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے انسان کی تخلیق کے مختلف جو ہے مرحلوں کو خداوند عالم بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ہو الذی خلقکم من تراب، اللہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. پہلے ہم کیا تھے؟ مٹی تھے. پھر مٹی کے بعد مرحلہ کیا آیا؟ ثم من نطفتن، وہ مٹی تبدیل ہو گئی کس چیز میں؟ نطفے میں تبدیل. مٹی تبدیل ہوئی کھانے میں، پینے میں، گیہوں میں، چاول میں، سیب میں، فلا میں، اس سے جو تشکیل کیا پایا؟ نطفہ تشکیل پایا. ثم من نطفۃ ثم من علاقۃ، اس کے بعد کا مرحلہ ہے کہ جو ہے جمے ہوئے خون سے تم کو پیدا کیا. اس کے بعد ثم یخرجکم طفلا، پھر بچے کی شکل میں تم کو دنیا میں لائے. ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیخا، ہوتے ہوتے مراحل طے کرتے کرتے تم اشد کے مرحلے میں پہنچے، اس کے بعد یہ جو ہے بڑھاپے کے مرحلے میں. تو یہاں پر اشد بڑھاپے کے مرحلے سے پہلے والے مرحلے کے لیے استعمال ہوا ہے. تو اشد کے کئی معنی ہیں، لیکن ان سب میں وہ استحکام شامل ہے. بڑھاپے سے پہلے استحکام کی آخری منزل، 40 سال استحکام کی یہ جو ہے درمیانی منزل، بلوغ یعنی استحکام کی ابتدائی منزل. یہاں کے اوپر قرآن مجید جناب یوسف کے بارے میں اتنا ہی صرف کہتا ہے کہ ولما بلغ اشدہ، جب یوسف اپنے اشد کو پہنچ گئے، تو کم سے کم اگر مانا یہ لیں گے کہ سن بلوغ کو پہنچ گئے، استحکام آ گیا، جوانی کی ابتدا ہو گئی جناب یوسف کی. آتیناہ حکما و علما، تو ہم نے جناب یوسف کو حکمت اور علم عطا کیا. حکمت اور علم میں فرق ہے. علم یعنی دانش، جاننا. حکمت یہ جو ہے بصیرت کے معنی میں ہے. علم ممکن ہے انسان کو حق تک نہ پہنچا سکے، علم ہوتے ہوئے بھی غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے انسان، علم ہوتے ہوئے بھی. بصیرت حکمت، اگر حکمت اور بصیرت، حکمت اس چیز کو کہتے ہیں جو ایسا علم جو انسان کو حق تک پہنچا دے، جہاں انحراف کا امکان نہیں رہ جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے حکمت. تو خدا کہتا ہے کہ ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما و علما، تب ہم نے یوسف کو بصیرت اور دانش سے جو ہے سرفراز کیا. تو قرآن فوراً کہتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ، یہ صرف یوسف کی خصوصیت نہیں ہے کہ ہم نے یوسف کو بصیرت اور علم دے دیا، ہم ہر ایک انسان کو بصیرت اور علم دے سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا ہر کام قانون کے تحت ہوتا ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ، جو نیک عمل بجانے والے لانے والے ہیں، جو نیک عمل انجام دیتے ہیں، ان کے ساتھ ہم ہمیشہ یہی برتاؤ کرتے. کذالک، اسی طریقے سے، مخصوص یوسف سے نہیں ہے کہ ہم نے یوسف کو دے دیا، بلکہ ہر وہ انسان جو ایمان، عمل صالح، تقوی، پرہیزگاری، تزکیہ نفس کو اپنا شیوا بنائے گا، ہم اسے علم بھی عنایت فرمائیں گے اور ہم اسے بصیرت بھی عنایت کریں گے. دونوں چیزیں ہم اسے عنایت کر سکتے ہیں. خدا بند عالم جب کوئی نعمت دیتا ہے تو بلا وجہ کوئی نعمت نہیں دیتا. الہی نعمتیں بے حساب کتاب نہیں ہیں. ہر شخص اپنے اعمال صالحہ کے جو ہے مطابق اور بقدر خدا سے انعام حاصل کر سکتا ہے. یوسف نے صبر و پائیداری کا یہ جو ہے مظاہرہ کیا. اللہ نے انہیں علم اور بصیرت عطا کر دی، وہ اس کے حقدار بن گئے، علم و حکمت کے حقدار بن گئے یوسف. جناب ابراہیم نے اپنا گھر بار چھوڑا، پورا خاندان چھوڑ دیا، پورا کنبہ چھوڑ دیا. آخر زبان سے کہہ دینا بہت آسان ہے کہ ابراہیم نے سب کچھ چھوڑ دیا خدا کو مان لیا، مگر عملی زندگی میں ہم اگر 10 لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے کسی عمل کے یہ 10 کے 10 یہ جو ہے مخالف ہوں، اس عمل کو انجام دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے. آج بہت سارے ایسے افراد ہیں، جو ایسے مرد اور ایسے عورتیں ہیں، دونوں ہی خواتین اور مرد دونوں ہی کچھ ایسے افراد ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے خدا کے قوانین پر 100% عمل کریں، اپنی زندگی کو خدا کے قانون کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے ہمارا سماج تو جو ہے وہ انتخابی سماج ہے، ہمارا سماج پورے کا پورا دین لینا نہیں چاہتا، ہر کوئی اپنی اپنی پسند کا دین لینا چاہتا ہے. سپر مارکیٹ ہم نے دین کو بنا رکھا ہے، مال ہے، مال میں جاتے ہیں، بڑی بڑی دکانیں جو ہیں، یہ جو ہے جو دکانیں یہاں کے اوپر پائی جاتی ہیں، وال مارٹ وغیرہ، وال مارٹ چلے گئے تو وال مارٹ سے سارا سامان تو کوئی نہیں خریدتا، اتنا ہے سارے کا سارا اپنے گھر لیتے آئے. جس کو جو پسند آ گیا، کسی کو ٹی وی پسند آیا، کسی کو کیمرہ پسند آیا، کسی کو لیپ ٹاپ پسند آیا، کسی کو یہ جو ہے سبزی کی ضرورت ہے، کسی کو نئے معلوم کپڑے کی ضرورت ہے، کسی کو کتاب، جو جس کی پسند تھی اپنی پسند کے مطابق مال لے لیا اس نے. سارے کا سارا مال کو لینا، یہی حال ہم نے جو ہے وہ دین کا کر رکھا ہے. جس کو جو اچھا لگ گیا، کسی کو جو ہے نماز اچھی لگ گئی اس نے نماز لے لیا، کسی نے روزہ، کسی کو جو ہے روزہ اچھا لگ گیا اس نے روزہ لے لیا، کہا ٹھیک ہے نماز روزہ لے لیتے ہیں، غیبت تو ہمت چلے گا اس سے. کسی کو جو ہے داڑھی اچھی لگ گئی اس نے جو ہے وہ داڑھی لے لی، کسی کو حجاب اچھا لگ گیا اس نے حجاب لے لیا، کسی نے داڑھی چھوڑ دی، کسی نے حجاب چھوڑ دیا، کسی نے نماز چھوڑ دیا، کسی نے روزہ چھوڑ دیا، اپنی اپنی پسند کے مطابق جو اچھا لگا اسے لے لیا، جو نہیں بھایا اسے چھوڑ دیا. وہی حال جو ہے کیا کہتے ہیں کہ جو ہے سپر مارکیٹ کے ساتھ جو ہم انجام دیتے ہیں، وہی حال ہم دین کے ساتھ انجام دے رہے ہیں. لیکن بعض افراد وہ ہوتے کہتے ہیں نہیں، دین سپر مارکیٹ نہیں ہے، وال مارٹ نہیں ہے، دین پیکج ہے، دین ڈاکٹر کا نسخہ ہے جس میں ہمیں انتخاب کا حق نہیں ہوتا کہ یہ والا انجیکشن نہیں لگائیں گے، یہ والا سیرپ پی لیں گے، یہ والا کیپسول لے لیں گے، یہ والا ٹیبلٹ چھوڑ دیں گے. ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا چکنا مت کھانا، ہو رمضان میں بغیر چکنے کے روزہ کہاں ہو سکتا ہے؟ پھلکیاں اگر نہ کھائی جائیں، دہی بڑے اگر نہ کھائے جائیں، چھولے اگر نہ کھائے جائیں، تو پھر روزہ کا ہے کا؟ روزہ یعنی چھولا، یہ روزہ یعنی پھلکی، یہ تو روزے کا لازمہ ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا میٹھا نہیں کھانا، خود میٹھا نہیں کھائیں گے، مگر چکنا بھی منع کیا تھا، چکنے کا استعمال کرتے جائیں گے. کیا ایسا مریض صحت مند ہو سکتا ہے؟ اس کی بیماری دور ہو سکتی ہے؟ جو لوگ ڈاکٹر کے جو نسخے کے ساتھ، اس کی تشخیص کے ساتھ انتخابی عمل انجام دیتے ہیں، نہیں وہاں تو پورے کا پورا ماننا ہے، جتنی دوائیں لکھی ہیں انہوں نے اس میں سے کسی دوا کو بھی چھوڑنا نہیں ہے، پوری دوائیں لینا ہے تبھی اس کا فائدہ ظاہر ہوگا. اسلام بھی ایسے ہی ہے. بعض لوگ اسلام کو ڈاکٹر کے یہ جو ہے نسخے کے طور پر لینا چاہتے ہیں. اب جب انہوں نے ڈاکٹر کے نسخے کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا، تو ظاہر سی بات ہے یہ جو ہے سماج میں، خاندان میں، فیملی میں، سوسائٹی میں، سینٹر میں، ہر جگہ ان پر انگلیاں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ تو انتہا پسند ہیں، یہ تو جو ہے وہ تشدد والے لوگ ہیں. یہ زندگی میں ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے آپ دین پہ عمل کریں، لیکن اتنی بھی انتہا پسندی صحیح نہیں ہے. خود اس طرح کے الزامات جب لگنے لگتے ہیں کہ یہ تو انتہا پسند ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ڈھکا ہیں، تو بہت سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں، ان کے قدموں میں لغزش آ جاتی ہے، چاہتے ہوئے بھی وہ اسلام کے قانون پر عمل نہیں کر پاتے، کیونکہ بہرحال رہنا اسی سماج میں. جناب ابراہیم کے سامنے مسئلہ یہی ہے علیکم السلام ورحمۃ اللہ، وہاں پر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ 10% ابراہیم کے حامی ہیں اور 90% مخالف ہیں، وہاں تو کوئی بھی حامی نہیں ہے، گھر والے بھی حامی نہیں ہیں، عزیز و اقارب بھی حامی نہیں ہیں. جناب ابراہیم نے سب کو ٹھکرا دیا، سب کا مقابلہ، کوئی بات نہیں، ہم اپنے خدا کے حکم پر عمل کریں گے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. جس چچا کے گھر میں پل بڑھ رہے تھے، جو ان کے سرپرستی کر رہا تھا، اس نے کہا گھر سے نکال دیں گے، لارجوان میں پتھراؤ کریں گے تمہارے اوپر، پٹائی کریں گے تمہاری، تو کرو لا ظاہر
کوئی پرواہ کی بات نہیں، گھر سے نکال دیں نکال دو، نکل گئے گھر سے بھی نکل گئے، در بدر معاشرے سے ٹکرائے، سماج سے ٹکرائے، حکومت وقت سے ٹکرا گئے جناب ابراہیم. جناب ابراہیم نے گھر قربان کیا، خاندان قربان کیا، زندگی قربان کر دی. دھمکی تھی نہیں رہی، اس نے ڈال بھی دیا. جناب ابراہیم تو چلے گئے تھے آخری مرحلے تک نا، انہوں نے جان کو قربان کرنے میں کوئی کمی تو نہیں چھوڑی تھی، قربان تو ہو گئے تھے. اب وہ خدا نے بچا لیا، وہ الگ سی بات ہے. گھر قربان، خاندان قربان، کنبہ قربان، دوست قربان، احباب قربان، سماج قربان، زندگی قربان، اولاد قربان. اپنی فیملی کو لیا کر کے حکم خدا سے ایک ایسی جگہ پہ جا کر کے رکھ دیا، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، تیرا حکم ہے معبود، کہہ کے وہاں چھوڑا ہے. جہاں کے اوپر بے آب ہو گیا سرزمین، چھوڑ کے چلے آئے. بچہ جوان ہو گیا، حکم خدا ہے اسے بھی قربان کر دو، اسے بھی قربان. جناب ابراہیم نے تو قربان کر دیا نا، چھری رکھ دی، چلا دی، خوب نہیں کٹے اسماعیل کو، ایک الگ سی بات ہے. پر اللہ نے جو ہے امداد کر دی، دمبا آ گیا. لیکن جناب ابراہیم نے اپنے طور پر سب قربان کر دیا نا، تم نے سب کچھ قربان کر دیا، اب ہم تم کو امام بنا دیں گے. ان جاعلوں کا لنا سے اماما، یوسف تم نے اپنا سب کچھ قربان کیا، کنویں میں پڑے رہے، تنہائی، خوف، دہشت، مگر شکوا خدا کا نہیں کیا. تم نے اپنے اتنے ایمان کا جو ہے مظاہرہ کیا، جوانی کے منزل میں تم آ گئے، ہم اب تمہیں کیا کریں گے، اب ہم تمہیں آتے نہ ہو حکم و علما. تو خدا کا کوئی تحفہ، خدا کا کوئی انعام بلا وجہ نہیں ہوتا، چاہے یوسف کو ملے، چاہے ابراہیم کو ملے. اور یہ سلسلہ وہیں تک محدود نہیں ہے، کذالکا کہہ کر کے خدا نے سلسلہ دروازہ کھلا ہوا ہے، سلسلہ قیامت تک جاری ہے اور سب کے لیے ہے. جو اس مرحلے تک پہنچنا چاہتا ہے دروازہ کھلا ہوا ہے. شرط کیا ہے؟ شرط ہے کہ یہ جو محسنین کے صف میں شامل ہو جائیں. کذالکا نجزل محسنین، ہم اسی طرح سے نیک عمل انجام دینے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں. یعنی یہ استثناء نہیں ہے، قانون ہے. جو کچھ جناب یوسف کو ملا ہے، علم و حکمت، علم و دانش، بصیرت ملی ہے ان کو، یہ کوئی استثناء نہیں ہے کہ وہ اتفاق سے انہیں مل گیا. نہیں، کوئی یہ جو ہے پارٹی بازی بھی نہیں ہے کہ ان کو دے دیا ہمیں نہیں دیا. کذالک نجزی المحسنین، دروازہ کھلا ہوا ہے، تمہارے لیے بھی کھلا ہوا ہے. ہم اسی طرح سے نیک عمل انجام دینے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں. ہم بھی اگر اپنی خواہشات کو یہ قربان کر دیں، نیند کو قربان کر دیا، نماز عشاء کے لیے کھڑے ہو گئے. بہرحال نماز عشاء پڑھنے کے لیے نیند کو قربان تو کرنا پڑتا ہے. آج کل شاید ماہ رمضان میں نہ ہو نیند کو قربان، کیونکہ نیند تو قربان ہو جاتی ہے پیٹ کے چکر میں، سحری کھانا ہے تو نیند تو قربان ہونی ہی پڑے گی. اٹھ ہی جاتے ہیں اور ماشاءاللہ سے سینٹروں نے ترک سحر، امساک اور نماز میں اتنا وقت رکھ دیا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اتنا وقت چھوڑ دیا ہے، ایک 25 منٹ کی احتیاط، کہ جو نماز شب نے بھی پڑھنا چاہے وہ نماز شب پڑھ ہی سکتا ہے، الگ سے اٹھنا نہیں ہے اس کے لیے. لیکن واقعی جو لوگ نماز شب پابندی سے پڑھتے ہیں ان کو نیند قربان کرنا پڑتی ہے. اور اتنی بڑی قربانی کہ قرآن نے اس کا ذکر بھی کر دیا، تتجعف جنوبهم عن المضاجع، یہ لوگ بستر کو چھوڑ دیتے ہیں، بستر کو چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. بستر کو چھوڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، نیند آ رہی ہے، گہری نیند میں ہیں، الارم بجا، بستر چھوڑ دیا. خیر بعد وہ ہو جاتے ہیں کہ ان کو الارم لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود ذہن کا الارم ان کو جو ہے بیدار کر دیتا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے اس مرحلے پہ پہنچ جاتے ہیں، توفیق خداوندی شامل حال ہوتی، خود سے اٹھ جاتے ہیں. لیکن بہرحال ابتدا میں تو بہت مشکل ہوتا ہے. تتجعف جنوبهم عن المضاجع، بستر کو چھوڑ کر کے، یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور اب وہ اٹھ کر کے اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں، اسے پکارتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ انفاق کرتے ہیں. وہ یہ کرتے تو خدا کیا کرتا ہے بدلے میں؟
خدا کہتا ہے ہم ان کو بدلے میں وہ چیز دیں گے جس کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. عجیب ہے, خدا نے نماز واجب یا نماز مستحب اور بھی جو چیزیں ہیں ان کے ثواب معین کر دی ہیں, روزے کا ثواب معین ہے, حج کا ثواب بیان کر دیا گیا, خمس و زکات و صدقات سب کے ثواب ہیں, نماز شب کا ثواب اللہ نے مقرر نہیں کیا ہے, مخفی رکھا ہے. خود قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس کو مخفی رکھا ہے, فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ عین من قرۃ اعین, جو کچھ ہم نے اس کا ثواب ہم اس کو چھپا رکھا ہے. اتنا صرف بتا دیں کہ یہ ثواب اس کا بدلہ جب قیامت میں ملے گا تو آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوگی, اتنا صرف ہے. مگر وہ کیا چیز ہے خدا مند عالم نے اس کو چھپا رکھا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر عمل کا ثواب معین کر دیا سوائے نماز شب کے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اتنا عظیم ثواب ہے جو ہماری حقیر عقلوں میں سما نہیں سکتا, ہم اسے باور نہیں کر سکتے. لہذا خدا نے اسے بیان ہی نہیں کیا, اسے چھپا لیا. ہم نے اگر اپنا بستر چھوڑا خدا نے یہ اجر دیا, ابراہیم نے اپنا گھر چھوڑا خدا نے وہ اجر دیا, جناب یوسف نے شہوتوں سے اپنے کو جو ہے وہ دور کیا خدا نے ان کو وہ اجر دیا. تو کسی ایک خاص کے لیے خدا کا انعام نہیں ہے, خدا کا انعام اشخاص کے لیے نہیں ہے, اوصاف کے لیے, اور وہ اوصاف سب کے لیے ممکن ہے, دروازہ بند نہیں ہے, جہاں سے چاہے انسان لے سکتا ہے. آج ہم ظاہر سی بات ہے خوب شکوہ خدا سے بہت کرتے ہیں, ہم کو یہ نہیں دیا, ہم کو وہ نہیں دیا, ہم کو وہ نہیں دیا, ہم کو وہ نہیں دیا, لیکن کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے کیا دیا. جان دینا تو دور کی بات ہے, ہم تو مال بھی دینے کو تیار نہیں ہیں, جان دینا دور کی بات ہے. سیلاب آ جائے گا تو خدا سے شکوہ کریں گے, خوش سالی ہو جائے گی تو خدا سے شکوہ کریں گے, قحط پڑ جائے گا تو خدا سے شکوہ کریں گے, وبا آ جائے گی تو خدا سے شکوہ کریں گے, مگر کبھی اپنے اعمال کا جائزہ خدا کسی کو خامخواہ نہیں دیتا ہے. عرض کیا میں نے, ہم نے کیا کیا؟ جان دینا تو دور کی بات, مال بھی دینا تیار ہے, وہ بھی کون سا مال؟ جو اسی نے دیا ہے, جو مال اسی نے دیا ہے. آخر یہ کتنی ناانصافی کی بات ہے کہ ایک شخص نے مجھے اپنا پورا باغ بخش دیا, ہم سے کہتا پورا باغ تمہارا, سارا پھل تمہارا, سال میں دو پیٹی پھل ہمارے یہاں بھیج دینا, اور ہم سال میں دو پیٹی پھل دینے کے لیے تیار نہیں ہے. سال بھر کھایا پیا $10,000 کی سیونگ ہو گئی, خدا کہتا $2,000 نکال دو اس میں سے. یہ پیسے کس نے دیے تھے؟ یہ دولت کہاں سے؟ ہم نے کمایا, کس چیز کے ذریعے کمایا؟ جی ہمارے پاس کھیت ہے. کھیت کس کا ہے؟ تمہارا ہے, زمین تم نے بنائی ہے, بارش کا پانی تمہارا ہے, سورج کی روشنی تمہاری ہے, جس چیز کے ذریعے تم کام کر رہے ہو, یہ قوت بازو کس کا ہے؟ یہ عقل و خرد کس نے آتا کیا؟ سب تو اسی کا ہے, سب اسی کا ہے. اپنے ہی مال میں سے تم سے کہہ رہا ہے تھوڑا سا ان کو دے دو, ہمیں تو نہیں چاہیے. خدا تو بے نیاز ہے, وہ کہتا ہے کہ تھوڑا سا اپنے غریب بھائیوں کو دے دو, مگر ہم دینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. اس کے بعد اگر بارش نہیں ہوتی تو خدا سے شکوہ, خدا آیا تو بارش کیوں نہیں دیتا, پانی کیوں نہیں برساتا, خوش سالی کیوں ہے, قحط کیوں پڑ رہا ہے؟ کبھی سوچا کہ ہم نے کیا کیا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ما تلف مال فی بر و بحر الا بمنع الزکاۃ. خشکی اور تری میں جب بھی کوئی مال ضائع ہوتا ہے, برباد ہوتا, فصل تباہ ہو گئی, خوب تباہی کے بہت سارے اسباب و علل ہیں, ایک سبب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ زکات ادا نہیں کرتے. البتہ لفظ زکات اسلام میں عام ہے, اس کے اندر جو وہ زکات جسے ہم اس نام سے جانتے ہیں اور خمس وغیرہ سارے وہ جتنے بھی ٹیکسز ہیں اسلام کے سب اس کے اندر آ جاتے ہیں, لیکن خاص طور سے جو ہے لفظ زکات. خوب کہتے ہیں ہم تو شہر میں رہتے ہیں, ہم پر کہاں زکات واجب. ٹھیک ہے, شہر والوں پر زکات واجب نہیں ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہماری اکثر آبادی شہر میں نہیں رہتی ہے. اکثر آبادی کہاں ہے؟ دیہات میں ہے. دیہات والوں کی کھیتی تو ہوتی ہے, گیہوں تو پیدا ہوتا ہے. 8 کنٹل گیہوں پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ اتنا تو ہو ہی جاتا ہے پیدا نا, 8 کنٹل گیہوں کے اوپر یہ جو ہے زکات ہے. کتنے لوگ زکات ادا کرتے ہیں؟ خمس تو شاید اکا دکا دینے والے مل بھی جاتے ہیں لیکن زکات کی طرف سے بہت زیادہ غفلت ہے. فارم ہاؤس ہے آپ کے پاس ہے, بھیڑ بکریاں آپ پال رہے ہیں, بھیڑ بکریوں کے اوپر کیا ہے؟ زکات ہے. ہم نے خدا کا حق ادا نہیں کیا, اس سے لینے کو تیار ہے. خدا کہتا ہم خام خواہ نہیں دیتے. البتہ یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ خوب یہ ساری قحط و خوش سالی جو ہے اسلامی ملکوں میں کیوں ہوتی ہے؟ کفار کے یہاں تو خوب بارش ہو رہی ہے, ان کے یہاں تو کوئی نہ خمس دیتے ہیں نہ زکات دیتے ہیں, کچھ بھی ادا نہیں کرتے ہیں. اگر قحط اور یہ جو ہے خشک سالی زکات نہ دینے کے باعث ہے, اس کا سبب یہ ہے آفتیں تمام جو ہیں مصیبتیں, تو ان کے یہاں ساری جو ہیں نعمتیں کیوں ہیں؟ رحمتیں ہوتی ہیں اغیار کے کاشانوں پر, برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر, انہیں کیوں دیا جاتا ہے؟ خدا کا برتاؤ دو طرح کا ہے, کچھ کو دنیا میں دینا ہے, کچھ کو آخرت میں دینا. خدا کو ہر ایک کی جزا تو دینی ہی دینا ہے, کچھ کو یہاں کچھ کو وہاں. دیکھیے ڈاکٹر صاحبان بعض اوقات اپنے پیشنٹ کو, دو قسم کے پیشنٹ ہوتے ہیں, جو کہتے ہیں یہ جو کچھ کھائیں انہیں کھانے دو, کھاؤ اب ساری پابندی ختم, سارا پرہیز ختم ہوتا ہے نا. کبھی تو ان لوگوں سے کہتے جو بیمار تھے مگر اب صحت مند ہو گئے ہیں, بیمار تھے اب صحت مند ہو گئے, یا جب وہ یہ جو ہے معائنے کے لیے گئے, چیک اپ کے لیے گئے تو پتا چلا انہیں کوئی بیماری نہیں ہے, تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ جی آپ کھائیں, تلی ہوئی چیزیں بھی کھائیں, میٹھا بھی کھائیں, سب کچھ کھائیں, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اور کبھی کبھی ان لوگوں سے کہتا ہے کہ جو چاہیں کھائیں, جن کے بارے میں اب یہ بچنے والے نہیں ہیں. ان کی بیماری کیا ہے؟ لا علاج ہے, یہ چند دن کے مہمان رہ گئے ہیں, یہ پرہیز کریں یا نہ کریں کوئی اس سے فرق پڑنے والا, ان کو بھی کیا کہتا ہے؟ کھائیں. دون ان سے بھی کہا کہ آپ آزاد ہیں کھائیں, ان سے بھی کہتا ہے کہ آپ آزاد ہیں کھائیں. خدا بند عالم گوشمالی دنیا میں ان لوگوں کو کرتا ہے جن سے ابھی امید واقعی ہے, جو گناہوں میں اتنا غرق ہو چکے ہیں کہ اب ان کی اصلاح کی گنجائش ہی نہیں رہ گئی ہے, آخرت میں ان کا کچھ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے دنیا میں اتنا چاہو بہت مستی کر لو, کھاؤ پیو تو میں دے دیتے, آزادی ہے تمہارے لیے, علیکم السلام رحمۃ اللہ. لیکن وہ افراد جو صاحب ایمان ہیں جن کی ابھی گنجائش برقرار ہے, خدا گوشمالی کر کے انہیں بیدار کرتا ہے, اپنی اصلاح کر لو, اپنی اصلاح کر لو. لہذا اگر ان کو ان کے ہاں جو ہے وہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ محبوب خدا ہیں, بلکہ یہ ہے کہ ایک وہ طالب علم ہے جو کلاس میں پابندی سے آتا ہے, اپنا سارا ہوم ورک بہت اچھی طرح سے کرتا ہے, محنت کرتا ہے, سب کچھ ہے, اور ایک وہ لڑکا ہے جو بالکل کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے, کسی قسم کا ہوم ورک نہیں کرتا, کلاس میں سنتا نہیں ہے, سوائے شرارت کے سوائے بدماشی کے اسے کچھ کرنا ہی نہیں ہوتا ہے. اتفاق سے امتحان ہوا, یہ جو یہ لڑکا جو ہمیشہ 100 میں 100 نمبر لایا کرتا تھا, اس دفعہ اس کے نمبر 60-70 آئے, اور وہ جو ہمیشہ فیل ہوا کرتا تھا وہ تو بہرحال فیل ہے ہی, وہ جو ہمیشہ فیل ہوا کرتا تھا وہ جو فیل ہوا تو استاد نے اس سے کچھ نہیں کہا. ٹھیک, اس کو بلا کر کے گوشمالی کی کہ تم سے بعید ہے, تم کیوں تمہارے نمبر اتنے کم آ گئے, تم تو 100 لانے والے تھے, تمہارے 70 نمبر کیوں آئے, تمہارے 80 نمبر کیوں آئے, اسے کیوں نہیں کہا, اسے ہی کیوں کہہ رہے ہیں, اسے تنبیہ ہو رہی ہے, اس سے بات خاص ہو رہی ہے, اس سے بالکل نہیں. استاد اس سے مایوس ہو چکا ہے, اس کو تو فیل ہونا ہی ہونا ہے, لیکن یہ طالب علم اس کی ذرا سا گوشمالی کریں گے, ذرا بات خاص کریں گے, انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر اس کے مارکس 100 کے 100 ہو جائیں گے. لہذا خدا بند عالم کی نہ سزا بے حساب ہے, نہ جزا بے حساب ہے, نہ انعام بے حساب ہے, ہر چیز کا ایک حساب ہوتا. بہرحال ارشاد ہوتا ہے کہ ولما بلغ اشدہ, جب جناب یوسف نوجوانی کے منزل میں داخل ہو گئے, آتیناہ حکما و علما, ہم نے ان کو بصیرت اور علم عطا کیا, وکذالک نجزی المحسنین, اور اسی طرح سے ہم اچھے کام بجا لانے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں. اس کے بعد 23 آیت میں مرحلہ وہ شروع ہوتا ہے کہ جب جناب یوسف جوان ہو چکے ہیں, عزیز مصر کے جو ہے محل میں قیام پذیر ہیں, اور حسن یوسف دیکھ کر کے یہ جو ہے زلیخا دیوانی ہو چکی ہے, ان کے اوپر جو ہے فریفتہ ہو گئی ہے. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ, حسن یوسف نے زلیخا کو دیوانہ بنا دیا، اور یہ عشق دن بدن پروان چڑھتا گیا، بڑھتا گیا. زلیخا کے دل میں یوسف کا عشق ہے، یوسف کے دل میں خدا کا عشق ہے. یوسف کے دل میں خدا کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. علیکم السلام رحمۃ اللہ. ایک طرف سے جناب یوسف کا حسن، دوسری طرف سے اولاد کی نعمت سے محرومی، کیونکہ بہرحال زلیخا کے اولاد نہیں تھے نا، اولاد کی نعمت سے محرومی، تیسری طرف سے عیش و عشرت کی فراوانی، چوتھی طرف سے روزمرہ کی جو ہے مشکلات سے آ رہی زندگی. عام طور سے دولت مندوں کے ہاں تو اس کی فکر نہیں، کل کیا کھائیں گے، پرسوں کیا کریں گے، بچہ بیمار ہے، علاج کہاں سے کرائیں گے، کپڑا کہاں سے آئے گا، بچے کی فیس کہاں سے دی جائے گی، اس سے بالکل ذہن خالی ہے نا، بالکل آسودہ. ایک آسودہ زندگی جو عام طور سے دولت مندوں کی زندگی کا حصہ ہے. پانچویں طرف سے دربار مصر میں حکم فرما، عیاشی اور بدکاری کا ماحول، ایک عام سی چیز تھی وہاں کے اوپر. ان تمام اسباب کے علاوہ زلیخا ایک ایسی خاتون ہے جن کے پاس نہ ایمان ہے اور نہ جو ہے وہ تقویٰ ہے، ایمان اور تقویٰ سے وہ کوسوں دور ہیں. یہ تمام چیزیں سبب بنی کہ زلیخا شیطانی وسوسوں کے بھنور میں پھنس گئی. شیطانی وسوسوں کے بھنور میں زلیخا جو ہے پھنس گئی، اور یوسف کو دعوت گناہ دینے کی حد تک آگے نکل گئی. قرآن یہاں سے تذکرہ جو ہے وہ شروع کرتا ہے کہ وراودته التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ. یوسف جس عورت کے گھر میں رہا کرتے تھے، نام نہیں لیا یہاں پر بھی، نام کو چھپا دیا ہے. قرآن کوشش یہی کرتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے لوگوں کے گراہوں پر پردہ ڈالا جائے، جہاں تک ممکن ہو سکے. یہاں بھی نام نہیں لے رہا ہے. اصل اسلامی تہذیب، اسلامی تربیت یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے افراد کی عزت کو محفوظ رکھا جائے، جہاں تک ممکن ہو سکے. تذکرہ تو کرنا ہے، کیوں کرنا ہے؟ سبق دینے کے لیے. لیکن خود نام کے بغیر بھی تذکرہ ہو سکتا ہے. لیکن نام یہاں بھی نہیں آیا، زلیخا کے نام کو اجاگر نہیں کیا. وہ عورت جس کے گھر میں یوسف رہا کرتے تھے، اب جو جانتے ہیں جانتے، جو نہیں جانتے ہیں ان کو نام جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جس کے گھر میں یوسف رہا کرتے تھے، اس نے اپنے ناپاک مقصد کی تکمیل کے لیے تمام ہتھ کنڈے استعمال کیے. پہلا مرحلہ کیا تھا؟ التماس، التجا، درخواست، محبت کے پیرائے میں، اظہار محبت کے ساتھ. راودت، یہ جو ہے مراودہ عربی زبان میں کسی کو اظہار جھوٹی محبت کے اظہار کے ذریعے اپنی خواہشات کی تکمیل پر آمادہ کرنا، اسے عربی زبان میں کہتے ہیں یہ جو ہے مراودہ، راودت ہو. زلیخا نے یوسف کو اظہار جھوٹی اظہار محبت، نرمی، ملائمت کے ذریعے سے آمادہ کرنا چاہا، عن نفسہ، تاکہ یوسف جو ہیں وہ زلیخا کی گناہ کی تکمیل کا ذریعہ بن جائیں. پہلا مرحلہ تو یہ تھا، ابھی کوئی سختی نہیں، کوئی دھمکی نہیں، کچھ نہیں، پیار و محبت سے زلیخا چاہ رہی ہیں کہ ان کی خواہشات پوری ہو جائیں. آخر کار جب یوسف نے توجہ نہیں کیا، گھاس نہیں ڈالی یوسف نے، یوں کہوں تو آخر کار ایک دن اس نے ایک سازش رچی، بڑی خطرناک سازش. سازش رچی کہ اپنی خلوت گاہ میں ان کا شکار کرے. کس طرح سے؟ اس نے یوسف کی خواہشات نفسانی کو بھڑکانے کے لیے سارا انتظام کر لیا. آخر بہت سارے افراد ہوتے ہیں، خواہشات ہیں، مگر ایک دفعہ خواہشات، جب ایک دفعہ انسان، بھوک تو ہر ایک ہوتی ہے، مگر بھوک ایک دفعہ شدت کی ہو جاتی ہے، بھوک کو یہ جو ہے بھڑکانے والے کام انجام دینا. ان کی خواہشات کو بھڑکانے کے تمام اسباب اس نے فراہم کیے. حوس انگیز ترین کپڑا پہنا، سولہ سنگھار کیے، بہترین عطر لگایا، وہ ساری چیزیں جو ممکن ہو سکتی تھیں، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ماحول کو ایک ایسا ماحول بنا دیا کہ یوسف جیسا متقی و پرہیزگار بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے. آخر تقوی کی سٹیج ہوتی ہے نا، تقوی کے مراحل ہوتے ہیں. بعض لوگ عام حالات میں تو بہرحال متقی پرہیزگار گناہ کی طرف نہیں نہیں بعض دفعہ حالات ہی ایسے ہو جاتے ہیں. پورا اس نے انتظام کر لیا اس چیز کا کہ یوسف جیسا متقی و پرہیزگار بھی گھٹنا ٹیکنے پر جو ہے مجبور ہو جائے. قرآن اب یہاں سے کہتا ہے غلقت الابواب وغلقت الابواب. اگر کبھی کبھی انسان گناہ کرنے سے ڈرتا کہ کوئی دیکھ نہ لے, کہیں راز فاش نہ ہو جائے, کہیں یہ جو ہے پتہ نہ چل جائے, تبھی یہ ہوتا ہے وغلقت الابواب. دروازہ نہیں دروازے بند کر دیے, وہ بھی بڑی مضبوطی کے ساتھ. یہ جو ہے مبالغے کا صیغہ یہاں استعمال کیا گیا, غلقت الابواب, بڑی مضبوطی کے ساتھ تمام دروازوں کو بند کر دیا. روایتوں میں ہے کہ وہ کمرہ ایسا تھا جو کمرے کے اندر کمرے ہوتے ہیں نا بعض جگہوں کے اوپر, اس کمرے تک پہنچنے کے لیے آپ کو 7 کمروں سے گزر کر کے اس کمرے میں جو ہے پہنچا جا سکتا تھا. 7 دروازے تھے. غلقت الابواب, زلیخا نے سارے کمرے جو ہیں اس کے دروازوں کو جو ہے بند کر دیا, تاکہ آخر بعض دفعہ عرض کیا کہ بہت لوگ گناہ نہیں کرتے کہ راز فاش نہ ہو جائے, پھر کیا ہوگا. زلیخا یوسف کو اطمینان دینا نہ چاہیے, مطمئن رہو یہ راز کسی کے کانوں کان یہ بات پہنچے گی نہیں, بھنک بھی کسی کو نہ لگے گی. دوسرا یہ بھی تھا کہ یوسف کے بھاگنے کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں, 1 دروازے کا تالا توڑ لوگے, 2 دروازے کا, 7 دروازے پہ تالے لگے ہوئے ہیں. یعنی بالکل سوائے اس کے کہ مجبوری کے علاوہ کچھ باقی ہی نہیں بچا ہے. زلیخا نے یوسف کے لیے مجبوری کے سوا, گھٹنے ٹیکنے کے سوا کچھ چھوڑا ہی نہیں تھا. ایک دفعہ سے ماحول ایسا بنا دیا, ظاہر سی بات ہے یوسف بھی انسان ہے نا, پتھر نہیں ہے, درخت نہیں ہے, خواہشیں ہیں, بھڑکا رکھا ہے خواہشوں کو, ایسے حالات پیدا کیا, ایسا لباس, ایسا کپڑا, ایسا ماحول. اسلام اگر کپڑوں وغیرہ پر, حجاب وغیرہ کے اوپر زور دیتا ہے کہ عورتیں میک اپ کر کے گھر سے باہر نہ نکلیں, حجاب کو اپنائیں, اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے, ان کو بھی محفوظ رکھنا ہے, سماج کو بھی محفوظ رکھنا ہے, کیونکہ بہرحال انسان ہیں, جوان ہیں, جوان دیکھنے کے بعد بہت سارے افراد جو گناہ میں نہیں پڑنا چاہتے وہ بھی گناہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. سارے ہتھ کنڈے اس نے اپنے تیار کر لیے. اب ایسے وقت میں جب یوسف نے محسوس کر لیا کہ گناہ سے بچنے کا بظاہر کوئی راستہ باقی نہیں بچا ہے, بھاگ بھی نہیں سکتے, نکل بھی نہیں سکتے, بظاہر کوئی راستہ نہیں باقی بچا ہے, سب دروازے بند ہو چکے ہیں, تو ایک دروازہ تھا جسے یوسف نے کھٹکھٹایا, وہ ہے خدا کا دروازہ. ہر طرف سے دروازے بند ہو چکے ہیں, گناہ کا بچنا بالکل ناممکن نظر آ رہا ہے, تو انہوں نے خدا کی پناہ ڈھونڈی. یا ملجا من لا ملجا الا الیہ, اے وہ پناہ گاہ جس کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں, یا ملجا من لا ملجا الیہ, جس کی کوئی پناہ گاہ نہ ہو, جسے کوئی پناہ دینے والا نہ ہو, اسے اللہ پناہ دینے والا ہے. جب ہر جگہ سے مایوسی ہو جائے, ایک جگہ ہے جہاں سے مدد مل سکتی ہے. جناب یوسف نے اس کا سہارا لیا, چنانچہ قرآن کہتا ہے وغلت وغلقت الابواب وقالت حیت لک. زلیخا نے اب دروازے بند کر دیے, سارا ماحول تیار, دروازے بھی بند کر دیے, کسی کے آنے کا اندیشہ نہیں, رات کے فاش ہونے کا خوف نہیں, اور باہر جانے کا امکان بھی نہیں ہے. اب زلیخا کہتی ہے تلک. قرآن نے ایک لفظ کے اندر بہت سارے مفاہیم کو ادا کر دیجئے. ہے تلک, جلد آؤ, سب کچھ فراہم ہے, ہر چیز تیار ہے, کسی چیز کا خوف نہیں ہے, قرآن فاش ہونے کا امکان نہیں, جلدی کرو. ہے تلک, یہاں پہ یوسف اللہ کے پناہ میں آتے ہیں. قال معاذ اللہ, جناب یوسف نے کہا میں ایسے موقع پر خدا سے پناہ مانگتا ہوں. ساری پناہ گاہیں بند ہو گئی ہیں نا, سارے دروازے بند ہو گئے ہیں, اب کوئی یوسف کا ساتھ دینے والا نہیں ہے, کوئی یوسف کو تقوی پر باقی رکھنے والا نہیں ہے, کوئی یوسف کو گناہ سے بچانے والا نہیں ہے. قال معاذ اللہ, نفس ایک طرف سے, آخر ہوتا ہے نا نفس امارہ نفس لوامہ, ہمارے اندر جنگیں ہوتی رہتی ہیں نا, نفس امارہ اس وقت بالکل غالب ہے, اپنے ہوش پر ہے, سارے امکانات ہو چکے ہیں, جذبات بھڑکے ہوئے ہیں, کوئی روکنے والا نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے, سے ایک ہی ہے جو سہارا دے سکتا ہے. قالا معاذ اللہ, میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں. ایک لفظ کہہ کر کے یوسف نے زلیخا کی پیشکش ٹھکرا دی اور سمجھا دیا کہ میں ہرگز ہرگز تمہاری خواہشوں کے آگے جھکنے والا نہیں ہوں, حالات کیسے بھی ہو جائیں. ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہے زلیخا کو اور ساری دنیا کو یہ سمجھا دیا کہ ایسے بحرانی حالات میں شیطانی وسوسوں کے چنگل سے نجات کا بس ایک ہی راستہ ہے, وہ خدا کی پناہ میں چلے جانا. جب کبھی ایسے حالات فراہم ہو جائیں تب گناہ کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں رہ گیا ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کرنے پر مجبور ہیں. اس وقت بھی ایک سہارا موجود ہے یوسف جو ہمیں درس دے کے چلے گئے, معاذ اللہ, اللہ سے پناہ مانگو, اس سے لو لگاؤ, وہ تمہیں گناہوں سے جو ہے نجات یقیناً دلائے گا. اس کے بعد ایک جملہ جناب یوسف نے کہا ہے, معاذ اللہ کہنے کے بعد, انہو ربی احسن مثوایا, وہ میرا پروردگار, وہ میرا رب ہے, وہ میرا مالک ہے, اس نے میرا بہت خیال بھی رکھا ہے, میری عظمتوں کا اس نے خیال رکھا ہے. اب یہاں یہ بحث ہے کہ انہو ربی کون ہے, یوسف کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہو ربی؟ آیا عزیز مصر کے بارے میں کہہ رہے کہ وہ ہمارا مالک ہے, یا خدا کے بارے میں کہہ رہے کہ وہ ہمارا پروردگار ہے؟ ایک بحث ہے یہاں پر. بعض لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ اس سے پہلے جب عزیز مصر لائے تھے جناب یوسف کو اور یہ جو ہے زلیخا کے حوالے کیا تو کہا تھا اکرمی مثواہ, ان کی عظمت کا ان کے مقام کا خیال رکھنا, اور یہاں پر ہے کہ انہو احسن مثوائی, اس نے ہمارے مقام اور رتبے کا خیال رکھا. تو اس سے مراد جو ہے وہ عزیز مصر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا رب ہے. اب وہ رب, رب تو اللہ ہوتا ہے نہیں. قرآن مجید میں رب صرف اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے, قرآن مجید میں بہت سارے مقامات کے اوپر دوسروں کے لیے بھی رب کا استعمال کیا گیا ہے. خود اسی سورہ یوسف میں چار مقامات پر خدا کے سوا دوسروں کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. ایک تو وہی ہے کہ جب جس نے وہ خواب دیکھا تھا کہ میں شراب دے رہا ہوں, تو جب تعبیر پوچھی تھی تو وہاں پر جناب یوسف نے کیا کہا تھا, وقال للذی ظن انہ ناجن, اس سے جس کے بارے میں جناب یوسف کا خیال یہ تھا کہ اس کو قید خانے سے جو ہے نجات ملے گی, قال للذي ظن انه ناج منهما, ان دونوں قیدیوں میں سے کیا کہا اس سے, اذکرنی عند ربك, جب چھوٹ کے جانا تو اپنے رب کے پاس مجھے بھی یاد کر لینا, یعنی اپنے جو ہے مالک کے پاس, اپنے آقا کے پاس جب وہاں جاؤ گے. تو یہاں پر جناب یوسف نے رب کس معنی میں استعمال کیا ہے, حاکم کے معنی میں, آقا کے معنی میں, مالک کے معنی میں استعمال کیا ہے. دوسری آیت میں اسی سورہ یوسف میں ارشاد ہوتا ہے کہ فلما جاء الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا ايديهن, جب اس نے خواب دیکھا اور پتا چلا کہ یوسف خواب بیان کر سکتے ہیں, اس کا نمائندہ, بادشاہ کا نمائندہ قید خانے میں جناب یوسف کے پاس آیا, جناب یوسف نے اس سے کہا کہ جاؤ, ارجع الى ربك, اپنے رب کے پاس پلٹ کے جاؤ. کون سا رب؟ خدا نہیں, جس کا بادشاہ تھا حاکم اس کو رب کہہ رہے ہیں. ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا ايديهن, ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا, ان سے جا کے پوچھنا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. بعد میں انشاءاللہ جب اس آیت پہ پہنچوں گا اس کی شرح بیان کروں گا. تو یہاں پر بھی لفظ رب کا استعمال جناب یوسف نے حاکم کے معنی میں کیا ہے, بادشاہ کے معنی میں کیا ہے. تیسرا مرحلہ, یا صاحب السجن اما احدکم فیسقی ربہ خمرا, دونوں جو خواب دیکھا تھا تو ان میں سے ایک سے جناب یوسف نے کہا کہ تم میں سے ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا. یہ کون سا رب ہے؟ یہ رب اللہ کے معنی میں ہے نہیں, اسی حاکم اور بادشاہ کے معنی میں ہے, اپنے مالک کو تم شراب پلاؤ گے. تو چوتھا مقام, فانساہ الشیطان ذکر ربہ, اس سے کہا تھا نا جا کر کے اپنے رب, اپنے مالک کے پاس مجھے یاد کرنا اور میری یہ جو ہے رہائی کے لیے سفارش کرنا. اللہ نے, فانساہ الشیطان, شیطان نے اسے بھلا دیا ذکر رب، اپنے رب سے یوسف کا ذکر کرنا. تو کم سے کم چار مقامات سورہ یوسف میں ہیں جہاں پر رب اللہ کے معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ مالک کے معنی میں. عزیز مصر مالک ہے، یوسف تھا، خرید کے لایا تھا نا ان کو. تو یہاں پر جناب یوسف فرماتے ہیں کہ انہو ربی، جب اس نے دعوت گناہ دی زلیخا نے، تو پہلی بات تو کہا محاذ اللہ میں اللہ کی پناہ میں، اس کے بعد کہتے ہیں میں کیسے یہ گناہ کر سکتا ہوں، انہو ربی، تمہارا شوہر، تم شوہردار عورت ہو، تمہارا شوہر میرا مالک ہے، اور وہ بھی کوئی یہ جو ہے برا مالک نہیں ہے. انہو احسنا، انہو ربی احسنا مسوایا، وہ ہے جس نے ہمارا مالک بھی اور ہمارا خیال بھی رکھتا ہے. بھلا یہ تو یہ جو ہے میں اس کا جو ہے نمک خار ہوں، یہ جو ہے نمک حرامی ہو جائے گی، میں اس کا نمک کھاؤں، جس تھالی میں کھا رہا ہوں اسی میں سوراخ کروں، اسی میں چھید کروں، میں بھلا کیسے کر سکتا ہوں اس چیز کو کہ جس کا نمک کھایا ہے اسی کے ساتھ غداری کروں، اسی کے ساتھ خیانت کروں. لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، اس سے مراد جو ہے وہ خدا ہی اس سے مراد ہے، اس سے مراد عزیز مصر نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے اللہ ہی کا تذکرہ ہے نا، معاذ اللہ انہو ربی، تو اللہ کا ذکر ہے تو ضمیر اپنے قریب کی طرف پلٹتی ہے دور دراز ڈھونڈ کر کے عزیز مصر کو لانے کے بجائے. اس کے بعد جناب یوسف جیسا نبی کبھی، ٹھیک ہے رب کا معنی مالک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، عزیز مصر کو کبھی وہ رب نہیں کہہ سکتے. سالسن اگر ہم یہ مان لیں کہ عزیز مصر کی وجہ سے یہ گناہ نہیں کیا، یا یہ کہ اللہ کی وجہ سے گناہ نہیں کیا، عزیز مصر کی وجہ سے اگر گناہ نہیں کیا تو بات ہلکی ہو جاتی ہے، وزن اس کا گھٹ جاتا ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ انہو ربی احسنا مسوایا، معاذ اللہ میں اللہ کی پناہ میں جا رہا ہوں، وہی میرا پروردگار ہے، وہی میرا مالک ہے، اتنی ساری نعمتیں اس نے ہمیں عطا کی ہیں، اتنی ساری نعمتیں خدا سے ملنے کے باوجود میں خدا کی نافرمانی کروں، معصیت کروں، یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ تو زیادتی ہے، سراسر زیادتی ہے. وَلَا إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اور کبھی بھی ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. وقت میرا بس ختم ہو رہا، ایک منٹ صرف رہ گیا، اس ایک منٹ میں میں مختصر سا جو اس داستان سے ہمیں درس ملتا ہے اس کو میں عرض کر دوں. پہلی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہ جو شروع ہوتے ہیں وہ ابتدا سے بہت ہی شیریں کلامی سے شروع کیے جاتے ہیں، لہذا شیریں کلامی میٹھے میٹھے بول کے دھوکے میں نہ آ جائیں. زلیخا نے بھی دعوت گناہ دینے کے لیے پہلے سے نرمی اور جو ہے ملائمت کا برتاؤ کیا تھا. انسانی حقوق کے نعرے لگتے ہیں، ڈیموکریسی کے نعرے لگتے ہیں، آزادی انسان کے نعرے لگتے ہیں، یہ خوشنما نعرے لگتے ہیں، اس کے بعد اصل گناہ شروع ہوتا ہے. لہذا ابتدا ہی میں توجہ رہنی چاہیے. بند جگہوں پر نامحرم مرد و زن کا وجود گناہ کے لیے زمین ہموار کر دیتا ہے، غلقت الابواب. اسی لیے اسلام میں جائز نہیں ہے کہ دو نامحرم عورت مرد، لڑکے لڑکی ایسی جگہ پہ رہیں جن کا دروازہ بند ہو، دوسروں کے آنے کا امکان نہ ہو. کیوں؟ بھروسہ ہم پہ نہیں ہے؟ بھروسہ تو سب پر ہے، لیکن شیطان کے بہکانے کا بھی ایک مسئلہ ہے نا نگاہ میں. بند دروازے شیطان کے بہکانے کے لیے زمین ہموار کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہوتے ہیں. الہی امتحان کبھی بھی ہو سکتا ہے، اس کے مواقع الگ الگ ہیں. کبھی خدا کنویں میں امتحان لیتا ہے، کبھی محل میں امتحان لیتا ہے، کبھی نعمت چھین کے امتحان لیتا ہے، کبھی نعمت دے کر کے امتحان لیتا ہے. لہذا ہر حال میں انسان کو توجہ رکھنی چاہیے امتحان خداوندی کی طرف. ماحول کتنا ہی مخالف ہو، زمانہ کتنا ہی مخالف ہو، اسباب کتنے ہی محدود ہو، سب کچھ کے باوجود انسان کا ارادہ اور انسان کا تقوی ماحول پر غالب آ سکتا ہے. سارے باب ساری چیزیں فراہم تھی یوسف کے گناہ کرنے کے لیے، مگر یوسف کے تقوی نے، یوسف کے ارادے نے ساری چیزوں کو شکست دے دی. اگر گناہوں سے بچنا ہے تو خدا کی طرف توجہ کریں، خدا کی طرف توجہ گناہ سے بچا لیتا ہے. یوسف کو کس نے بچایا؟ معاذ اللہ نے بچایا، اللہ کی پناہ میں جو بھی آ جائے. لہذا کیسے ہی ماحول میں رہیں، ماحول کتنا ہی گندا کیوں نہ ہو، بچنا چاہیں تو بچ سکتے ہیں. ماحول کا بہانہ نہ بنائیں، یہ جو ہے سوسائٹی کا بہانہ نہ بنائیں، خدا کی پناہ میں اگر آ جائیں تو ایک ایسا اسلحہ ہے، ایک ایسا ہتھیار ہے کہ ہمیں نجات
مل سکتی ہے.
ایک اور سبق یہ ہے کہ ہمارا کبھی کبھی ہم گناہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو ہے بڑے نے حکم دیا, وہ بڑے ہیں کیا کریں, ان کی بات تو مان نہیں پڑتی. باس نے حکم دیا ہے, باس کا حکم, بڑے کا حکم ماننا خدا کی معصیت کے لیے حرام ہے. اگر ہمارا باس یا کوئی بڑا دعوت گناہ دے تو اسے بالکل نہیں ماننا چاہیے. لا تاعت لا تاعت فی لا تاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, خدا کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی اطاعت کرنا جائز, کتنا ہی بڑا باس کو ہو, کچھ بھی ہو. اب زلیخا سے ظاہر سی بات یوسف کے لیے وہاں تو جو ہے سب سے بڑی باس وہی تھی نا, سارا دربار ان کے ہاتھ میں ہے, سارا محل ان کے ہاتھ میں ہے, ان کے اختیار میں ہے, اور ان کی نافرمانی کرنے کا نتیجہ بھی بھگتا یوسف نے. برے سے برے ماحول میں بھی گناہ سے بچا جا سکتا ہے. آخری نقطہ کہ جنسی خواہشات کا خطرہ بہت بڑا ہے, اسے ہلکا مت سمجھیں. یہ اتنا بڑا خطرہ ہے کہ اس سے بچنے کے لیے خدا کی پناہ ضروری ہے. جب تک خدا کی پناہ میں نہ آ جائیں گے, اس کی اطاعت میں نہ آ جائیں گے, اس وقت تک اس سے بچنا ممکن نہیں ہے. انہ لا یفلح الظالمون, وقت بالکل نہیں رہ گیا, لہذا بس ایک جملہ کہہ کر کے بند گفتگو, کہ کبھی بھی فلاح اور ظلم ایک جگہ پر اکٹھا نہیں ہو سکتے. لا یفلح الظالمون, کبھی بھی ظالم و ستمگر کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. لہذا ہمیشہ انسان کو ظلم سے دور رہنا چاہیے, خصوصاً ان لوگوں پر ظلم جو کمزور ہیں, جن کا کوئی حامی و وارث نہیں ہے خدا کے سوا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.